اور نہ قرآن کا مقصد لوگوں کو تاریخ سنانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن تاریخی حقائق کے متعلق اس طرح سے اشارہ کر جاتا ہے کہ جس سے بہت بڑی بڑی حقیقتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اگر انسان غور کرے. کسی قوم کے مٹ جانے یا کسی قوم کے ابھر جانے کے لیے قرآن نے کچھ اشارے کیے اور اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ. ان اشاروں کو سامنے رکھ کر کے ساری دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ جو پڑھتے ہیں, ساری دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ جو پڑھتے ہیں, تو کسی قوم کے مٹ جانے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ابن خلدون سے لے کر کے ٹائم بی تک جو بڑے بڑے سکالر مانے جاتے ہیں سوشل سائنس کے, عمرانیات کے, ان تمام کا بھی یہی کہنا ہے جو قرآن کریم میں کچھ اشاروں میں بیان کیا کہ کسی قوم کے مٹ جانے کا آغاز دو طبقوں سے ہو جاتا ہے. ایک ہے کسی قوم کا جو اپر کلاس طبقہ ہے, جب وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے. جو سب سے اونچا طبقہ ہے جب وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے, خرافات کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر اس قوم کا زوال آنے لگتا ہے. اس کی مثال ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی, 400 یا 450 سال تک تو ایک ہی خاندانی حکومت کی جس کو کہتے ہیں مغل خاندان, لیکن مغل خاندان میں خرابیاں شروع ہو گئی تو زوال آ گیا. یہاں کشمیر میں ایک خاندان نے حکومت کی, ان کو کہتے ہیں شاہ میری خاندان, 250 سال تک حکومت کی انہوں نے اور نہایت ہی شاندار حکومت, بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ سلطان زین العابدین بادشاہ جب یہاں حکمران تھا تو برے بر صغیر میں اس جیسا حکمران کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اسی شاہ میری خاندان میں جب خرابیاں شروع ہو گئی تو زوال آ گیا. آج تو پتہ نہیں وہ بےچارے ہیں بھی کہیں, اس خاندان کے لوگ یا نہیں. اور مغل خاندان کے لوگوں کا حال معلوم, اس وقت مغل خاندان کا ایک آدمی کلکتے میں کرائے کے مکان پر رہتا ہے. خاندان نے 400 سال تک حکومت کی اور لال قلعے میں رہنے والے لوگ اس وقت کلکتے کے اندر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. خیر, تو کسی قوم کی تباہی جو مجھے سمجھانا ہے وہ آگے آئے گا. کسی قوم کی تباہی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ نمبر ایک, جو کسی قوم کا اپر کلاس طبقہ ہے, جب اس کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں تو خرابیوں کے بعد پھر اس قوم کا زوال آ جاتا ہے. دوسرا طبقہ جوانوں کا ہے, جب کسی قوم کی نئی نسل بگڑ جاتی ہے تو قوم کا زوال آ جاتا ہے. اس لیے اب اس وقت ہمارا مخاطب تو وہ اپر کلاس طبقہ نہیں ہے, ہم زیادہ زیادہ خطاب کر پاتے ہیں, مخاطب بنا پاتے ہیں آج کے نوجوان. اگر یہ بگڑ گیا تو مستقبل میں قوم کا خاتمہ ضروری یا یقینی ہے. ہمارے چند بزرگ وہ بےچارے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, کسی نہ کسی درجے میں دیانتداری پر بھی ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہیں, اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, قبرستان تک بھی جاتے ہیں, دعائے خیر بھی کرتے ہیں, خدا سے تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں. یہ بوڑھے گزر جائیں گے, اگلی نسل بگڑی بھی ہوگی, تو ایسے طبقوں کے ہاتھ میں گویا ملک آ جاتا ہے, ایسے طبقے کے ہاتھ میں اگلا معاشرہ آ جاتا ہے جو بگڑا ہوا طبقہ ہوگا, اور بگڑے ہوئے طبقے کے ہاتھ میں جب معاشرہ آ جاتا ہے تو سارا تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے آج کا جو نوجوان ہے وہ دوراہے پر کھڑا ہے, ایک طرف سے چاروں طرف سے گمراہیوں, خرابیوں, برائیوں کا سیلاب ہے, اور اس سیلاب میں یہ بیچارہ تنکے کی طرح گر رہا ہے. اور اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صرف جوان کو بھی مخاطب فرماتے تھے. مثلا آج کے زمانے کی سنگین خرابی کمپٹیشن ہے, اس کمپٹیشن نے ساری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. پڑھنا ہے یا نہیں مگر کمپٹیشن ہے لہذا پڑھنا ہے, مکان کی ضرورت اور ہے یا نہیں مگر کیونکہ کمپٹیشن ہے لہذا اور کچھ کرنا ہے. چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک مقابلہ آرائی کی بنیاد پر ہے. اس مقابلہ آرائی نے تمام کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا, بے شمار دولت اسی پر لگ رہی ہے اور اسی میں نوجوان پھنس گئے. آج کے دور میں الحاد پھیل رہا ہے, خدا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, مذہب پہ چلا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، مذہب کی سچائی ہے بھی یا نہیں، آخرت ہوگی بھی یا نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی یا نہیں، بلکہ بڑا بڑی بے تکلمی سے مسلمان کہا جاتا ہے نہ کو سب کچھ. حالانکہ کتابوں کے اصولوں کے مطابق یہ کافرانہ جملہ ہے. کیوں کافرانہ جملہ ہے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس زندگی کی پوری ڈیٹیل قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہم کو بتانے کے لیے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے. باقی جو سورسز ہیں قرآن و حدیث کے، اس پہ ہمیں اعتماد ہے. خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے، یا یوں کہیے جب اس کا ہم تجزیہ کریں گے، کیا وہ انالائز کرنا کہ صاحب آپ کے جملے کا مطلب کیا نکلے گا، کہ جملے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آخرت کو ماننے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حضور کا فرمان. ان دونوں سے ہٹ کر مجھے ایک اور سورس چاہیے. وہ یہ کہ ایک آدمی آ کر کہنا چاہیے میں نے اپنی آنکھوں سے آخرت دیکھی اور وہاں کے سارے حالات دیکھے، اور میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آپ کے بتا رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں جو اسی چونکہ وشیت احمد لہٰذا میں منہ اور بے تکلف سے مسلمان کہتا ہے نرک نہ وشی. اللہ اکبر. حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا اہم ترین مقصد یہی تھا کہ ہم سب آپ کو دکھا دیں گے کیا ہونے والا ہے آگے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم آپ کو معراج کرا رہے ہیں تاکہ سارا ہم آپ کو دکھا دیں کیا کیا آگے ہونے والا ہے. وہ سارا جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، عذاب بھی دیکھے، فرشتے بھی دیکھے، اعمال بھی دیکھے، اعمال کی بری شکلیں بھی دیکھی، اچھے اعمال بھی دیکھے، نبیوں سے بھی ملاقاتیں کی، عرش بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھی، یہ سارا عالم بڑا دیکھا. اور عالم آخرت دیکھ کر کے آخر کہتے ہیں جو میں بتا رہا تھا وہی ہے، وہاں تمہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی ہے جو میں بتا رہا تھا. اور بصیرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، اب تک میں بتا رہا تھا وہی کی بنیاد پر، اب بتا رہا ہوں مشاہدے کی بنیاد پر، تو وہی میں بتا رہا ہوں. لیکن ہمارا مسلمان بڑا بے تکلف سے کہہ جاتا ہے نہ کو ساؤ چھ. کبھی کبھی تو بعض کشمیری حضرات بہت عجیب جملہ بول جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے وہاں، وہ دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا، اس جھگڑے میں ہی وہ جملہ بول گئے، اے انسان کیا ہو کہیں کھا کر سر رہ لو مگ لو. یہ تو مرد کے کافر کہا کرتے تھے کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، پھر کہاں زندہ ہوں گے. ایجا متنا وکنا تراب و ایجا اینا لمبوتن، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، پھر کہاں دوبارہ زندہ ہوں گے. وہی جملہ یہ بولنا ہے، بس الفاظ بدل دیے اس نے. خیر، میں نقصان جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ آج کا دور جو ہے وہ گمراہی کی طرف دوڑانے والا دور ہے. اس دور میں اس نوجوان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے وہ لٹریچر ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے جس لٹریچر کی بنا پر آپ کے دین، آپ کا دین، آپ کا اپنے دین پر شک پیدا ہو جائے. کبھی کبھی نوجوان کہتا ہے سوری کہتا ہوں، بالکل سب کچھ پڑھنا چاہیے، مگر پہلے اپنی دین کی بیس تو مضبوط بنائیے. آپ کی اپنی بیس ہی مضبوط نہیں ہے، ذرا سا وہاں سے اشکال آ جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے اور شکوک کا شکار ہو جائیں گے. ہرگز ہر ایک کو پڑھنے کی سب کچھ اجازت نہیں ہے. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے جو اپنے دین پہ اتنا پختہ ہو کہ کتنے سخت سخت اعتراضات اسلام پر کیوں نہ آ جائیں، یہ پھر بھی ڈٹا رہے، تب پڑھنے کی اجازت ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، شاید یہیں سری نگر میں یا ہمارے یہاں دعوت سینٹر میں یہ تذکرہ ہوا تھا. ایک نوجوان کہنے لگا جی میں تو کنفیوز ہوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارا نبی جو ہے خدا نہ خاصا شہوت پرست تھا. کیوں؟ کہنے لگا اس نے 9-11 نکاح کیے ہیں اور جو ہے وہ چھوٹی بچی کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایسا کیوں ہوا. بہت اچھا. اب جب آپ پہلے سیرت کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے تمام گوامز نہیں معلوم ہیں، اس کے تمام وہ حالات نہیں معلوم ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے، اور جو ہی آپ نے یہ پڑھا تو آپ کنفیوز ہو گئے. اب یہ ہر وقت ذہن میں گھومتا رہے گا اس کو کہ صاحب ہمارا نبی ایسا ہے. ادھر سے یہاں کا ماحول یا گھر کا ماحول یا دین کا وہ جو پرانا تصور ہے وہ بولنے نہیں دیتا ہے، لیکن اندر سے اس کو جراثیم پہڑ چکے ہیں کہ صاحب ہمارا نبی کے بارے میں ہے. جب بھی وہ کبھی سیرت کرے گا فوراً اس نقطے کو دیکھے گا، اگر کوئی اور بات وہاں نظر آ گئی تو کہے گا ہاں یہ تو اور بھی ثابت ہو گیا، اور بھی مزید سے پتہ چل جائے گا. یہ غرض ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو ہر قسم کا لٹریچر نہیں پڑھنا ہے تب تک جب تک اس کے دینی بیس مضبوط نہ ہو جائے. یعنی وہ جب تک تمام اسلام کے بنیادی احکام کا ساری تفصیلات اسے معلوم نہ ہو جائے، اس کا سارا فلسفہ اسے معلوم نہ ہو جائے، اور اتنا پختہ ہو جائے وہ کہ اب باہر سے کتنے ہی اعتراضات وہ پڑھے وہ ڈگمگانے والا نہ ہو، تب پڑھنا چاہیے. اور اس سے پہلے اگر کوئی پڑھنے لگتا ہے تو قدم قدم پر وہ شکوک کا شکار ہو جائے گا، اور اگر کہہ تو نہیں سکے کہ اسلام غلط ہے لیکن اسلام کے بارے میں شک رہے گا. اور ایک مہم اس وقت یہی ہے کہ صاحب اسلام سے باہر ان کو نکالنا اگرچہ مشکل ہے لیکن شک میں ڈالنا تو آسان ہے، تو شک میں کنفیوز کر دو. ایک مستقل محنت ہے تشکیل پیدا کر دینا, کنفیوز کر دینا. تو ایک تو نہ ہر مصنف کی کتاب پڑھنا صحیح ہے, نہ ہر قسم کی سی ڈی دیکھنا صحیح ہے, نہ ہر ایک پروگرام سننا صحیح ہے. تب تک جب تک ایک صاحب ایک دفعہ آئے کہنے لگے صاحب سب کچھ پڑھنا چاہیے, میں آج کل بائبل پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے. جس کے قرآن کے الفاظ جب ہی نہیں پڑھے ہیں وہ بائبل کی ریسرچ کرنے بیٹھ گیا, تو ظاہر ہے یہ خطرے میں ہے. اور کل کو اگر اس کو اشکال پیدا ہو جائے گا تو یا تو اس کو بولے گا ہی نہیں, کہیں ذہن میں رکھے گا, اور یہ ذہن رکھے گا, اور ذہن رکھنے کے بعد پھر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بہرحال ایک نقطہ تو میرا سمجھانے کا یہ تھا. دوسرا نقطہ, معاشرے میں ہماری مصیبت یہ ہے, والدین جلدی بچوں کی شادیاں کرنے کو تیار نہیں. کچھ یہاں کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے کہ جلدی شادی ہونے نہیں دیتا. ادھر سے چاروں طرف سے جنسیات کو پھیلانے کی مہم, اخبار بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے, میڈیا بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے, جگہ جگہ فوٹو اسی کے لٹکے ہوئے ہیں, ننگی عورتوں کی تصویریں ہیں, اور دکانوں پر جو ہیں وہ ننگی عورتیں ہیں. آپ کوکو کولا پیئیں نہ کہیں لیکن ننگی عورت کو ضرور دکھائیں گے, آپ کرکرے کھائیں یا نہ کھائیں لیکن ننگی عورت آپ کو ضرور دکھائیں گے. غرض یہ کہ چاروں طرف سے جنسیات کو پھیلانے کی مہم, ادھر سے بے پردگی ہے, اس بے پردگی کے ساتھ ساتھ فیشن کے ساتھ سڑکوں پر آنا ہے. اس صورتحال میں گویا جنسیت کو آگ لگ رہی ہے, اور ادھر سے آگے دروازے بند ہیں, آگے دروازے بند ہیں. تو جوانی ہے, یہاں سے ہوا بھری جا رہی ہے, اور ادھر سے آگے دروازے بند ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور آپ سب کچھ جانتے ہیں کیا کر لڑکے کرتے ہیں. اس وقت اپنی جوانی کو بچائیے. اور بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب کہ کوئی نوجوان آ کر کے اپنے وہ تنہائیوں کی برائیوں کو سناتا ہے, اور آپ کہتا ہے جی میں بچنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ کیسے بچوں گا. بہرحال یہ وہ بہت مشکل مرحلہ ہے, اس مرحلے میں اپنے آپ کو بچائیے, ورنہ جوانی تباہ ہو جائے گی اور آگے بہت ہی تاریکی آ جائے گی, اور اس وقت سر پکڑ پکڑ کا بھی ہوتا ہے. یاد رکھنا چاہیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن چند باتوں کا سوال ہوگا, میں سے ایک سوال یہ ہوگا تم نے جوانی کیسے گزاری ہے. چنانچہ اگر یہ آدمی آئندہ چل کر نیک بن گیا, بڑھاپے میں بال سفید ہونے لگ گئے, اب نیک بن گیا, تب بھی سوال ہوگا جوانی آپ نے کیسے گزاری, آپ نے کیا کیا برائیاں کی تھی. اب اگر یہ چھپانا چاہے گا چھپا بھی نہیں سکے گا, کیونکہ اس کا جسم ریکارڈ کر چکا ہوگا, یہ جسم بولے گا. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے جسم کیسے ریکارڈ کرے گا, اب نہیں بول سکتے. اب تو جب ویڈیو کیسٹ کی وہ بے جان ریل وہ بھی جب ریکارڈ کر لیتی ہے تو یہ کھال تو اس سے بہت زیادہ حساس ہے, تو یہ تو اس سے زیادہ ریکارڈ کر لیتی ہے. قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کھال مجھے بولے گی تم نے کیا 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 ہے, اگر تمہیں جرم کرنا ہے تو کھال نکال کر باہر کہیں رکھو, کیونکہ یہ گواہ بن رہی ہے. ہم جب چوری کرنا چاہیں گے تو کوشش یہ کریں گے کسی کو پتا نہ چلے, اور اگر کہیں سے خطرہ ہی ہو تو اس کو باہر سے کنڈی لگائیں گے تاکہ وہ باہر نہ آئے, تو ہم اپنا کام کریں, ہم سے براد جو چور کرنے والا ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے تم وٹنس کو ختم کرنے کے بعد ہی کوشش کرو گے جب کوئی آدمی کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو بعد میں آخر میں وہاں صفائی جہاں جہاں سے وہ ہے نا, وہ کیا کہیں گے لوز پوائنٹ جہاں بھی ہوگا اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا, بعد میں پتا نہ چل جائے کسی کو. کہاں تمہارا کھال, تمہاری کھال تمہاری گواہ بن رہی ہے, اس کو پہلے نکال کر کہیں اور رکھو, اپنے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر کہیں اور رکھو, پھر وہ جرم کر لینا ورنہ یہ گواہ بن جائیں گے. تو اس لیے ایک آدمی اگر بڑھاپے میں پہنچ گیا, بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بھی اس کو جواب دینا پڑے گا جوانی کیسے گزاری. تو دوستو اپنی جوانی کی حفاظت, ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں, ایسے دوستوں سے, وہ دوست ہرگز دوست نہیں ہے جو آپ کو ڈرگس میں پھنسا دے, وہ دوست آپ کا ہرگز دوست نہیں ہے جو آپ کو کسی لڑکی کے عشق میں پھنسا دے, وہ ہرگز دوست نہیں ہے جس کے ساتھ رہتے رہتے آپ کے دماغ میں برے خیالات بننے لگے, ہرگز نہیں. قرآن میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقین, قیامت کے دن اتنا لڑیں گے آپس میں, یہ تو نے مجھے خراب کیا تھا, وہ کہے گا تو پہلے خود ہی خراب تھا, میں کیا خراب کرتا, یہ کہے گا اللہ اس نے مجھے خراب کیا, وہ کہے گا یہ پہلے ہی خراب تھا. قرآن میں ایک جماعت آئے کہ یا اللہ ہم بالکل ٹھیک تھے, بہت اچھے گھر کے تھے, انہوں نے لڑکوں نے ہم کو خراب کیا, وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ٹھیک نہیں, انہوں نے ہم کو خراب کیا. اور کئی جگہ پر قرآن بیان کرتا ہے ایک جماعت آ کر کے اللہ ان کو یوں کر دے, ایک جماعت آ کر کہے ربنا آتہم ضعفین عذاب, یا اللہ ان کو ڈبل سزا دے دیجئے, یہ خود بھی خراب تھا مجھے بھی خراب کیا, ربنا آتہم ضعفین عذاب ولعنہم لعنا کبیرا, ایمسن بڑھ بہن لعنت, ولعنہم لعنا کبیرا, ایمسن بڑھ بہن لعنت, ایمسن خراب کری. وہ وہاں سے اور سنائے گا اپنا. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں جب ایک لڑکا بگڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی گھر کے والدین کہہ رہے ہیں بات اصل بچو خود کو خراب ہونے ذاتے سے تو پکڑا توے کو خراب ان کے بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا تھا. جی ہماری بیٹی بہت اچھی تھی, وہ لڑکا جو ہے اسی نے اس کو پھنسایا, اور لڑکے والوں سے پوچھا کہ ہمارا لڑکا بہت اچھا تھا ان کی لڑکی نے اس کو پھنسایا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو غرض یہ کہ ایسے دوستوں سے, ایسی سوسائٹی سے, ایسی کمپنی سے اپنے آپ کو باہر نکال لیجئے, بچائیے اپنے آپ کو. اس دوستی میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس دوستی کے نتیجے آپ کی جوانی تباہ ہو جائے, آپ کا ذہن بگڑ جائے, آپ ٹینشن کا شکار ہو جائیں, آپ کی نیند اڑ جائے. وہ نوجوان جو ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے وہ کہتا ہے جی ساری ساری رات مجھے ٹینشن. کس چیز کا ٹینشن ہے؟ مجھے پتا نہیں چلا کس چیز کا ٹینشن ہے, نیند بھی نہیں آتی, بولے کھا کھا کے تھک گیا ہوں. تمہارا نکاح ہوا جی ابھی نہیں, کچھ کام کر رہے ہو کہنے لگے جی ابھی جاب بھی نہیں ہے کچھ, تو ابھی زندگی بہت زیادہ شگاڑ بھی نہیں کی اور ابھی سے ٹینشن ہے, ابھی سے نیند اڑ گئی. بہرحال ایسی سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچائیے. دو نمبر تین, ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بڑی مصیبت شروع ہو گئی ہے, وہ کیا کہ مسلمانوں کو چھوٹے مسائل میں الجھانا. بہت دور اندیشی کے بعد غور کرنے کے بعد پھر یہ ذہن میں آتا ہے ان چھوٹے مسائل سے اپنے آپ کو نکال لیں, ان میں اپنے آپ کو الجھنے مت دیں. کیا ہے وہ چھوٹے مسائل؟ مثلا ایک آدمی آ کر, میں اسی مثال پہلے عرض کرتا ہوں, دو آدمی بحث کر رہے ہیں کیا, کہنے لگا صاحب انڈا بوائل کر کے کھانا چاہیے یا فرائی کر کے کھانا چاہیے؟ ان سے پوچھا انڈے ہیں آپ کے پاس؟ کہنے لگا نہیں ہیں. پیسے ہیں خریدنے کے لیے؟ کہنے پیسے بھی نہیں ہیں. انڈا دیکھا ہے؟ کہنے لگا بہت پہلے دیکھا ہے. تو بحث کس پر ہو رہی ہے کہ یہ فرائی کر کے کھانا ہوتا ہے یا بوائل کر کے کھانا ہوتا ہے؟ ہم کھانا بحث. ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان, ابھی یہ مسلمان نوجوان یہ نماز پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہ مسجد آنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کس کس قسم کی گندگی میں پھنسا ہوا ہے. اب میں اس کو جا کر کے کہوں گا وہ ہم سے نماز اچھا بیٹھ جاتا ہوں فوراً کمنا. دوسرا میں یاد آ کر کہوں گا میں تم کو حدیث دکھاؤں گا اس میں رفے دن لکھا ہے, رفے دن کرنا ہوتا ہے یا نہیں, بس یہ اسی بحث میں پھنس گیا. حالانکہ وہ تو ابھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جی تو ایشو استان مانن کمنا, بھائی یہ تو ابھی خدا کے متعلق اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے, آخر کے متعلق اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے, تو آپ اس کو لاسٹ والے درجے پہ کیوں ابھی پہنچے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بحث, عمل کچھ نہیں, صرف بحث میں لگ جائے گا, لڑنے بھیڑنے میں, کتابیں ہیں بس اور کچھ نہیں. اس تاریخ اپنی ایک طرف کا یہ رکھو یار اپنے پاس ہی, ہم کو پہلے صحیح مسلمان بننے دو. اللہ کے متعلق جو عقیدے مسلمان کو قائم کرنے ہیں وہ سیکھنے ہیں اور قائم کرنے ہیں, نبی کے متعلق جو عقیدے مسلمان کو رکھنے ہیں وہ سیکھنے اور قائم کرنے ہیں, اور اپنی زندگی کو برائی سے بچانا ہے. وہ برائیوں کی لسٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ برائی میں کیا کیا آتی ہے. برائی میں برائی لکھی ہوئی ہے چوری کرنا, اپنے جائزہ لے کر کے دیکھنا چاہیے میں چوری کرتا ہوں یا نہیں, کہ جی میں آفس میں ہوتا ہوں وہاں کبھی کبھی کرتا ہوں, آفس کا کاغذ لے کر گھر آ جاتا ہوں, وہ چوری ہے. جی میں کسی دکان میں سیلز مین ہوں, وہاں کبھی کبھی پین اٹھا کر کے لایا گھر, یہ چوری ہے. تو گویا میرے اندر ہے یہ, اس کو مجھے دور کرنا ہے. اور اگر میرے اندر کوئی چوری نہیں تو شکر الحمدللہ میں اس جرم سے بچا ہوا ہوں. اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے کسی اجنبی نامحرم عورت کو بری نظروں سے دیکھنا, ہے یہ اپنا جائزہ خود میٹر لگانا ہے کہ ہاں کبھی کبھی مجھ سے ہوتا ہے یا بار بار ہوتا ہے, تو کہتے میرے اندر بیماری ہے اس کو دور کرنا, پوچھنا ہے کسی اس سے کیسے میں بچوں گا. جس سوسائٹی میں چاروں طرف سے سامنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اب وہاں کیا کروں گا میں؟ تو سامنا ہوتا ہی ہوتا ہے وہاں میں کیا کروں گا؟ غرض یہ کہ جو برائیوں کی لسٹ اپنے پاس رکھنی ہے, اور لسٹوں میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور جو بڑا والا زیادہ خطرناک بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر باقاعدہ ڈیٹیل دیتا ہے یہ چیزیں آپ بالکل نہیں کھائیں گے اور یہ چیزیں آپ کو کھانی ہوں گی, تو بار بار دیتا ہے کہ صاحب شوگر کس کی چیز میں ہے, اس کو بتایا گیا چاول میں تو شوگر ہے وہ بھی بند. پرانے وہ لوگ کہتے تھے صاحب شوگر ہر ایک میں ہو سکتا ہے وہ سارا بند کرو, مگر شہد پھر بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ شہد میں شفا ہے. اب ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب شہد بھی بند کر دو. غرض یہ کہ وہ ایک چیز کو دیتا ہے جہاں دراصل شوگر پر میں نہیں ہوں گا تو بیمار ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے یہ بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کو بالکل اچھی طرح سے طے کر کے رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ بیماری, ان بیماریوں سے آپ کو بچائیں گے. یہ ہے اصل کام اس وقت مسلمان کا. نمبر ایک, اپنی دین کو بچانا, غلط لٹریچر ہرگز نہیں پڑھنا, چھوٹے مسائل میں اپنے آپ کو ہرگز نہیں الجھنے دینا. یہ جن اماموں کی یا جن آدمیوں کی بحثیں یہ تم ہی کرتے رہو یار, اور یہ اگلی بات یہ رکھو ہم تو سیدھا مسلمان پہلے بننے دو, بس اس اسلام پر جو اسلام لے کر آئے تھے حضرت شاہ عمر رحمہ اللہ ہم اسی پر ہیں, مزید ہمیں اور کچھ نہیں, فی الحال اسی پر ہم کو کھڑا ہونے دو. جب ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہونے کے بعد آگے جب پہنچ جائیں گے پھر دیکھیں گے اب یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, یہاں ہمارے یہاں یہ بحثیں جو شروع ہو گئی ہیں, بحثوں کا حال یہ ہے, ان کی ضرورت دین میں کتنی ہے, اتنی ہے کہ جیسے کسی کمرے میں سفید رنگ کرنا ہے یا سبز رنگ کرنا ہے, بس یہ بحث ہے. ابھی سرے ابھی زمین بھی نہیں ہے, ابھی مکان بھی نہیں ہے, ابھی اینٹیں بھی نہیں ہیں, چھت کے لیے ٹیم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور بحث کر رہے ہیں بتائیے صاحب وائٹ کلر اچھا ہے یا گرین کلر اچھا ہے. ایک کہتا ہے میں دکھاؤں گا وائٹ کلر اچھا ہے حدیث میں موجود, دوسرا کہے گا گرین کلر اچھا ہے, حضور کا امامہ جو ہے وہ سبز رنگ کا تھا اور جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے ان کا امامہ سبز رنگ کا تھا, اور سر جب یہ مکان ہی کہیں نہیں. تو جس مسلمان نوجوان لڑکے میں ابھی فرض زندہ نہیں ہوئے, جب وہ حرام سے بچنے کو تیار نہیں ہے, اس کو ہم ان بحث میں لے جاتے ہیں. یعنی ایک گھر میں مار پیٹ ہوگی باپ بیٹے کی, کس بات پر مار پیٹ ہوگی؟ باپ کہتا تھا چورن چکرن نیچو سونیشی حرام, اس پہ جنگ ہو گئی, ہوتے ہوتے مار پیٹ ہوگی. بیٹا کہتا تھا چپ رہن بھیتی یہ بیٹا سے ختم کرے, وہ اگر کہتا تھا تو شو نئی جانے خبر کم سے نو ہی جمع تھا پسنا, لہٰذا لڑائی ہو گئی تو گھر میں باپ بیٹی کی لڑائی ہو رہی تھی اور ماں فون پر رو رہی تھی, یمن کرتے کیا تھا, اب فون پر کیا کریں گے ان کو. ماں فون کر کے کہتی روتے روتے کہ یہ باپ اور بیٹے لڑ رہے ہیں, لیکن سمجھ میں کیا سنا ہی ہو. غرض یہ کہ اس ذہن سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ صرف نوجوان نوجوانوں کو میں عرض کرتا ہوں, پرانے ہمارے جو ہے وہ تو خود ہی کرتے رہیں گے, وہ بحثیں کون سی کرنی ہے, لیکن اس ذہن سے اپنے آپ کو بچائیے, اصل دین پر کھڑے. اگر اصل دین زندگی میں آ گیا, اصل دین زندگی میں آ گیا, تو یقین جانیے آپ کو پھر وہاں اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں یہ سوال نہیں ہوگا ہر چیز تو اس کا چوریم کرا کہ میں حرام محسوس جانا اپنا, اگر اصل دین آپ کے ذمہ کھڑا. تیسری ایک مہم یہاں چل رہی ہے, وہ ہے نوجوانوں کو کنفیوز کرنا, اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ مہم ہے. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں, تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ایک مہم چل رہی ہے, بتائیے صاحب وہ کون سی چیز ہے جو کچھ وہ ہے قرآن میں 5 دفعہ ہے, مرد 3 دفعہ کرتا ہے, عورت کچھ 1 دفعہ کھاتی ہے, ہے نا کچھ ایسا سوال ہے؟ کبھی کوئی سوال نہیں ہے, یہ صرف کنفیوز کرنے کی مہم ہے. قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ان کو بھی نہیں معلوم ہے جنہوں نے یہ سوال کھڑا کیا, اور اب تک پتہ نہیں چلتا یہ سوال چلاتا کون ہے. کیوں ہے یہ سوال؟ صرف اس لیے تاکہ آپ زیادہ زیادہ موبائل کا استعمال کریں اور ان کا پیسہ آتا رہے, یہ وہیں سے چلا ہے. نمبر 2, ایک ایسی مہم ہے جس کے ڈھونڈ رہے ہیں سارے, مولوی بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے, امام بھی اسی کے پیچھے, یونیورسٹی کے سکالر بھی اسی کے پیچھے, یہ ہے کون سی چیز یہ؟ صاحب قرآن میں کہیں 5 جگہ ہے عورت 1 مرتبہ کرتی ہے, مرد 4 مرتبہ کرتا ہے, دن میں سر سفید ہوتی ہے رات کو کالی ہو جاتی ہے, بتاؤ جی کون سی چیز ہے قرآن میں؟ ہے ہی بھی کوئی چیز. ایک بات, اور اگر ہوئی بھی تو آپ کو اس سے ملے گا کیا؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ ذہنی ورزش کرنے لگیں گے, یہ ذہنی ورزش ہے. ایسا سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو جواب ہی نہیں آئے گا, اب وہ ایک سے بھی پوچھتا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے, اور جو ہی جواب مل جائے گا آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے, کرنا کچھ نہیں ہے. تو ایسے تمام سوالوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے, ایسے تمام سوالوں سے اپنے آپ کو جائے ان کا بھی خرافات, اور یہ قرآن کا مزاج بھی ہے. قرآن ہر غیر ضروری سوال کو ایک دم کاٹ دیتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے, پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا, خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سفر ہوا, اس سفر میں ایک آدمی ان کے ساتھ ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ملاقات ہونے کے بعد پھر اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا, آگے واقعہ پیش آگے, یہ آدمی جو ساتھ تھا وہ کہاں گیا؟ نہ قرآن یہ بتاتا ہے واپس چلا گیا, نہ قرآن یہ بتاتا ہے ساتھ ساتھ رہا. اب اگر کہہ کہ میں تو سکوت گیا اسے یوسف ابن نون یوس موسیٰ علیہ السلام سے سے دوست, وہ کہاں چلا گیا, کیا پتا کہاں گیا, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ قرآن کو یہ بحث نہیں کرنی یوسف کا کیا ہوا, قرآن یہ دکھانا ہے کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, اس کو چھوڑ دیا یہ. اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں قدم قدم پر غیر ضروری چیز کو کاٹ دیتے ہیں, قدم قدم پر غیر ضروری چیز کو کاٹتے ہیں. فرض کیجیے آپ یہاں بتانا چاہتے ہیں میں یہاں سے لال چوک گیا, اب آپ بتاتے ہیں گھر والوں پوچھا آپ گئے تو ہاں کیسے گئے تھے, کہا کہ بس یہاں سے گیا وہاں گاڑی میں بیٹھ گیا, میٹر جا رہی تھی وہ راستے میں خراب ہو گئی, دوسرے میں بیٹھ گئے تو پہنچ گئے. حالانکہ اس بیچ میں فرض کیجیے آپ کی کنڈکٹر کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے, آپ اس کو اوائڈ کر گئے, وہاں جب گاڑی خراب ہو گئی تو آدھا گھنٹہ آپ کو رکنا بھی پڑا, آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, وہاں جا کر کے بیچ میں کہیں کچھ حالات خراب تھے, ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ اس کو بھی بھول جائیں, تو یہ اوائڈ کرنا جو ہے انسان کے فطرت کے مطابق غیر ضروری چیزوں کو, تو غیر ضروری چیزوں کو اوائڈ کرنا. بس ٹھیک اسی طرح سے قرآن یہ کرتا ہے کسی بھی واقعے کے غیر ضروری اجزاء کاٹ دیتا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک خرابی شروع ہو جائے گی, وہ ان چیزوں پر بحث کرنے لگے کہ جن کا فائدہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کا فائدہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک رہا ایک صاحب ایک سکول, سکول میں بحث ہو گئی کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھا تھا. ماسٹر بحث کر رہے ہیں, کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں ملتا نہیں ہے. ہاں سارا سکول اس میں لگا ہوا ہے حضور, اب بچوں سے تلاش میں, بچوں بتاؤ جی حضور کا جنازہ کس نے پڑھا. اب تو ماسٹروں کو جو پتہ نہیں چل رہا تو بچوں کو کہاں پتا چلے گا. ٹھیک, اب وہ بچے فون پر فون کر رہے ہیں, کوئی ٹیم آ رہی تھی ہم کو بتاؤ. بھائی تم کو کیا مجبوری پڑ گئی, تم کو جنازہ یاد ہے, کل گئے ان کو یاد کرو. جو کرنے کا ہے وہ نہیں, حضور کا جنازہ کس نے پڑھا تھا وہ بتاؤ جی. ہاں یہ سوال کہاں آئے گا, یہ سوال ضرور آئے گا جب آپ باقاعدہ سیرت پڑھ رہے ہو, وہاں آپ کا سوال آئے گا. آپ کو وہاں حل کرنا کرنا ہے, آپ تحقیق کر رہے ہوں, مدرسے میں تعلیم پڑھ رہے ہوں, طالب علم کا سوال ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا سوال نہیں ہے صرف کنفیوز کرنے کی. بہرحال میں نقطہ جو سمجھا رہا ہوں, آج کے زمانے میں کنفیوژن کی ایک مہم چل رہی ہے, ان تمام کنفیوژن کی مہم سیدھے کہنا چاہیے غیر ضروری سوال ختم, غیر ضروری سوال ختم. دنیا میں بے شمار, دنیا میں بے شمار سوالات ایسے ہیں جن کا جواب کسی کو نہیں معلوم, اور بے شمار سوالات ہماری زندگی میں ہمیں معلوم نہیں ہے اور قیامت تک معلوم نہیں ہو سکے گا. ہر چیزیں میں عرض کرتا ہوں, نیند کسے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے کہیں میڈیکل میں پڑھا ہو تو وہ بتا سکیں, ورنہ امت کے انسانوں کے 99 سے لوگ جانتے ہی بھی نیند کیا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آنکھ بند کرنے کا نام نیند ہے, مگر نہیں, آنکھ بند کرتا ابھی جاگا ہوا ہوتا. پھر کیا ہوتی ہے نیند, کیا پتا کیا ہوتی ہے. وقت پر آتے ہیں ہم سو جاتے ہیں, پھر وقت پر اٹھ جاتے ہیں, آگے ہے کیا ہوتا کیا ہے آدمی کو کچھ پتا نہیں. اتنا ہم جانتے ہیں جب آنکھ لگ جاتی ہے, نیند پڑ جاتی ہے تو آرام ملتا ہے, جب ہم جاگ جاتے ہیں تو فریش ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے دماغ کو, وہ کوئی تارے ڈھیلی ہو جاتی ہیں یا کون سی چیز ہو جاتی ہے, انسان کی قوت حس کتنی مضمحل ہو جاتی ہے, کتنی قائم رہتی ہے. یہ میڈیکل کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. نہیں, تم روز سوتے ہو, تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے نیند کیا, غیر ضروری سوال. بہرحال کنفیوژن والے سوالوں سے اپنے آپ کو بچائیے. نیند اس وقت جب ہم, جب علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, تو عام طور پر مسلمان فوراً چونک جاتا ہے, یہ موسم سوری کہ حرام کر. پھر وہاں سے بحث بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن بزرگوں, ٹی وی کے ذریعے سے جو کچھ ہم کو سنایا دکھایا جا رہا ہے اس کا کتنے پرسنٹ بہتری کا جز ہوتا ہے, کتنے پرسنٹ؟ 1% بھی مشکل. زیادہ زیادہ خبریں آئیں گی, اس میں بھی بیچ میں ناچتی ہوئی عورت دکھائیں گے ایڈورٹائز کے نام پر, اس میں بھی آپ کو پہلے کہیں گے ہماری چیز آپ خریدیں گی, اتنی بہتر ہے دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں. ایڈورٹائز آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے. کیا ہے بہت بڑا فتنہ؟ کہ صاحب لوگوں کو ان کی ضرورت کی بنیاد پر نہیں, اس کو اتنا پرکشش بناؤ کہ یہ خریدنے پر مجبور ہو جائیں, اور صاف یہ بولو ایسی ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں. صابن والا کہے گا دنیا میں صابن ہی ایسا کہیں پیدا نہیں ہوا, کہ صاحب بالکل لگاتے ہی سب کچھ صاف ہو جائے گا. ہر ایڈورٹائز میں جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے, اور اس میں عورت بھی لائیں گے, ناچ گانا بھی لائیں گے, میوزک بھی لائیں گے, اور سب کچھ لائیں گے تاکہ لوگ تیار ہو جائیں. تو بہرحال میرے کہنے کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے, ٹی وی دیکھنے کی ضرور اجازت دیتے اگر اس سے کوئی نفع ہوتا, اور اس میں اگر کوئی نفع کی چیز ہے تو اس میں بھی زہر بھرا ہوا ہے, اس میں بھی زہر لازماً بھرا ہوا ہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب زہریلی چیز اور میٹھی چیز مل کر کے آتی ہے تو میٹھی چیز بھول جاتی ہے, زہریلی چیز ذہن میں رہتی ہے. یعنی فرض کیجیے ایک لڑکے نے اگر 1 گھنٹے کی کوئی فلم دیکھی, اس میں سب سے زیادہ اس کے ذہن میں کون سی چیز بیٹھی رہے گی, جو سب سے برا اس کا سین ہوگا وہی ذہن کو آتے کرتا رہے گا, باقی سارا ذہن کے نکل جائے. 1 گھنٹے کے اندر دیکھنے کے دوران آپ نظریں جس بہت زیادہ فیشنی خوبصورت عورت کے ناچنے کی جس ادا پر ٹک گئی وہی ذہن میں آتے کرتا رہے گا, اور جو ہی وہ بند ہو جائے گا تو آپ کے ذہن میں بار بار وہی شکل آئے گی. یہ نام کی فطرت ہے. سب کہتے ہیں آپ اس میں بڑے مفید پروگرام بھی ہوتے ہیں, اس میں بڑی معلومات بھی ہوتی ہیں. جی ہاں بہت معلومات ہوتی ہیں, لیکن آج تک کوئی آدمی بھی نالج کا امام بن نہیں سکا ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے. کوئی آدمی سکالر نہیں بن پایا ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے. صرف وقت ضائع کر رہا ہے. نوجوان کا وقت انتہائی قیمتی ہے, وہ پڑھنے کا وقت ہے, اپنی زندگی سنوارنے کا وقت ہے. وہ جو گھنٹوں اس پر لگ جاتے ہیں, ان گھنٹوں کے لگانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا, اور زہر ساتھ میں اور اس میں نئے نئے فیشن, نئی نئی ادائیں, عشق بازیوں کے نئے نئے طریقے, لوٹ مار کرنے کے نئے طریقے، ڈاکہ زنی کے طریقے، تگرام و فرار کرنے کے عجیب عجیب طریقے، وہ سب سکھایا جاتا ہے. اور عنوان ہوتا ہے کہ صاحب ہم معاشرے کی خرابیاں سامنے لا رہے ہیں. معاشرے کی خرابیاں سامنے لا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کرو. چنانچہ اس کے لیے باقاعدہ جب سروے ہوا تو ٹی وی دیکھ کر کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ان کی لسٹیں بنی، ٹی وی دیکھ کر کہ کتنے لوگوں نے بدکاریاں کی ان کی لسٹیں بھی بنی، کہ کس کس طرح سے ایک لڑکا سے جی میں تو سوچ بھی نہیں پا رہا تھا فلاں کے ساتھ کیا کروں گا، اب مجھے پتا چلا کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ دوستی جوڑنی ہے. وہاں دیکھ کر کے اس نے کلاسوں کو ہی شروع کیا، اسی اپنی کلاس کی کسی لڑکی کے ساتھ وہاں دیکھ کر کے سیکھا، پھر وہاں شروع کیا. یہی سکھایا جاتا ہے. بہت کڑوا، اب بہت کڑوا لگتا ہے یہ سننا، مگر حقیقت یہی ہے. اس لیے اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے، ایک مہینے تک دیکھنا بند کر دیجیے، پھر اپنے آپ سے پوچھئے کتنا نقصان ہوا آپ کا. ان تمام میرے دوستوں نے، میرے گھر والوں نے ایک مہینے تک خوب دیکھا ہے، تین تین گھنٹے، اور میں ایک مہینے تک اس کی زیارت کرنے سے محروم ہوں، تو آپ کا نقصان کتنا ہوا. تو آپ کا ضمیر اگر ذرا سا بھی بیدار ہوگا، وہ کہے گا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا، اتنا سارا وقت بچ گیا. کیا بچ گیا؟ چاہے آپ نے اس میں نیند کی وہ بھی ٹھیک ہوا، چاہے آپ نے اس میں پڑھا وہ بھی ٹھیک کیا، چاہے آپ نے عبادت کی وہ بھی ٹھیک کیا، چاہے آپ نے گھر کا کام کیا وہ بھی ٹھیک کیا، مگر وہ وقت ضائع ہونے سے بچا، کچھ بھی نقصان نہیں. کہا کہ نہیں، دنیا کے حالات معلوم ہونے چاہیے. جی بہت اچھا، دنیا کے حالات معلوم جب آپ کو ہو جائیں گے تو آپ کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور کس نے ہم کو ڈیوٹی رکھی ہے کہ ساری دنیا کے تمام ملکوں کے تمام صدروں کے تمام سوسائٹیوں کے تمام معاشروں کی ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں؟ اور اگر یہ ڈیوٹی ہے تو آپ اس ڈیوٹی کو پورا کر بھی نہیں سکتے. دنیا کے سارے چینلوں کو دیکھیے، تمام ریڈیو خبریں سنیے، اور کیا پھر بھی دیکھیے گا دنیا کے کتنے حالات ابھی آپ کے علم میں آئے ہیں. یہ ایک ایسا خصوص پھونکا گیا ہے جس کے نتیجے میں صاحب مقبول ہو گئے ہیں، اور نفع اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک ملک کے سائنسدان سے پوچھا گیا تذکرہ ہوتے ہوتے، اس کا کہتا ہے اسے، جناب کاش اس کے لیے گرانٹ منظور ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، پھر ہم یہ پروجیکٹ چلا سکتے تھے. اس سائنسدان کہتا ہے ٹھیک ہے نا، ہم صدر کو لکھیں گے. اس نے صدر کا نام بھی لیا، سائنٹسٹ صدر کا نام لے کر کہتا ہے ہم صدر کو لکھیں گے، وہ گرانٹ منظور کرے گا. تو اس کا شاگرد کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں کہا اچھا. کہا صدر کینیڈی 6 مہینے پہلے مارا جا چکا ہے. سائنسدان کہتا ہے کہ ہم صدر کینیڈی کو لکھیں گے، وہ گرانٹ منظور کر دے گا. شاگرد کہتا ہے وہ تو 6 مہینے پہلے مر چکا ہے. سائنٹسٹ کہتا ہے 6 مہینے پہلے اس کو مر گیا، وہ کیسے مرا؟ وہ کہتا ہے کہ مرا کیسے مگر آپ کو پتا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں کیوں، آپ ریڈیو نہیں سنتے ہیں. کہنے لگا مجھے فرصت نہیں. آپ اخبار نہیں پڑھتے. کہنے لگا جب اخبار پڑھوں گا تو یہ سائنسی ریسرچ کیسے چلے گا؟ کہنے لگا آپ کو پتا ہی نہیں ہے. کہنے لگا نہیں، آپ اس ملک کے سائنسدان ہیں جس ملک کا صدر کا مرڈر ہوا ہے سڑک پر، آپ کو پتا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے فرصت ہی نہیں ہے، ان غیر ضروری باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں. یہ ہے یہ غیر ضروری نہیں ہے، ضروری ہے. کہنے لگا ضروری کو بھی غیر ضروری کہنا ہوگا تبھی یہ سائنس چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی. اس کا اس نے کہا کہ میں کھانا بھول جاتا ہوں 2-2 دن، میں 3-3 مہینے شیو کرنا بھول جاتا ہوں کیونکہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، مجھے خیال نہیں. میں سوتا ہوں تو یہ سوچ کر کے، اٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوا، اس لیے مجھے کہیں یہ ہے انہماق. اتنے انہماق سے جب آدمی پڑھتا ہے تب. ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں مولانا عبد الحلیم لکھنوی لکھنؤ میں تھے. ان کا طالب علم اندر کمرے میں اسٹڈی کر رہا ہے، ان کا بچہ، اس کا نام تھا عبدالحائی. وہ وہاں سے ٹھک ٹھک کر رہا ہے. ابا جان نے گھر کی نوکرانی سے کہا دیکھو ذرا یہ کیا بات ہے. وہ نوکرانی گئی، انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی لاؤ. نوکرانی واپس آ کر مولانا عبدالحلیم صاحب سے کہہ رہی ہے کہ جی وہ صاحبزادے آپ کے فرما رہے ہیں پیاس لگی ہے. تو مولانا عبدالحلیم نے کہا استغفر اللہ، پستے پستے اس کو پیاس کیسے لگ گئی؟ اور اگر پیاس لگ گئی تو اس کو خیال کیسے آ گیا مجھے پیاس لگ گئی؟ پڑھنا تو وہ چیز ہے کہ اگر پیاس لگ جائے تو احساس بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے پیاس لگی ہے. پھر وہ کہنے لگے ہمارے گھر سے علم چلا گیا. میرے بیٹے کو پڑھتے پڑھتے پیاس محسوس ہو گئی، اس کو تو بھوک یاد ہی نہیں آنی چاہیے، اس کو تو پیاس کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے، تب اس کو علم آئے گا. افسوس. عبدالحلیم صاحب کی بیوی نے کہا ہے کیا تم افسوس کرتے ہو، اب پانی دینا ہے اسے یا نہیں؟ تو عبدالحلیم نے کہا تجھے پانی کی پڑی ہے، مجھے ڈر ہے ہمارے گھر سے علم نکل گیا. پھر اس نے کہا بیٹے اس سے نوکرانی سے پانی تو نہیں تیل لے جا کر دے دو. تب اس نے تیل کا گلاس لیا، تیل کا گلاس لے کر نوکرانی کھڑی ہے. 4 گھنٹے کے بعد عبدالحی صاحب نے سر اٹھایا، وہ پانی لے کر نہیں آئی؟ اس نے کہا جی میں لے کر آئی ہوں، لاؤ لاؤ جلدی سے. اسے اٹھا کر پیا اور پھر پڑھنے لگ گیا. نوکرانی چار گھنٹے کے بعد اندر آ گئی واپس. عبد الحسین صاحب کیا ہوا؟ کہا لگا جی چار گھنٹے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اٹھا کر اس نے پیا، لیکن اسے پتا ہی نہیں چلا میں تیل پی رہا ہوں. اس نے کہا یا اللہ شکر ہے تھوڑا سا بھی ہے. اس کو پانی پیتے ہوئے یہ پتا نہیں چل سکا میں تیل پی رہا ہوں یا پانی پی رہا ہوں. اتنا انحماد یہ ہم کو بھی ہوتا ہے. ہم جب سڑک پر چلتے ہیں اور کسی اہم ترین سوچ میں جا رہے ہوں گے، یہ بھی یاد نہیں رہتا گاڑی گزر گئی، یہ بھی یاد نہیں آتا بچے گزر گئے، یہ بھی یاد نہیں آتا مرغیاں سڑک میں تھی، نظر بھی نہیں آتی، یاد بھی تبھی میں بھی نہیں آتا. کیوں؟ ہم کسی چیز کے ساتھ سوچ میں ہوتے ہیں. انسان کا انحماد، انسان کی توجہ جب کسی چیز کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے تو باقی تمام چیزیں کتنی اہم کیوں نہ ہو جائے. غرض یہ کہ اتنا انحماس ہونا چاہیے اس زبان کو اپنی زندگی بنانے کے لیے. کہاں وقت ہے ان خرافات میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے؟ بہرحال ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیے، جھوٹے عشق بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، غلط تعلقات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے، غلط لیکچر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، غلط صحبت میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اسلامی شکل و صورت و اسلامی لباس اختیار کیجیے. دنیا کی قومیں اس وقت سرگرم ہیں کسی طرح سے اسلامی کلچر مٹ جانا چاہیے. اور یہ اٹیک کہاں پر ہوتا ہے؟ تین جگہوں پر. نمبر ایک، عورت کے برقعے پر، مرد کی داڑھی پر، اور مسلمانوں کے لباس پر. یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، سوچنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے کہ کیا بات ہے یورپ کے ملکوں کو اتنا سردرد کیوں ہوتا ہے شکاروں سے. ایک طرح سے تو کہتے ہیں جمہوریت، آزادی، جس کو جو مرضی سو کرو، تو شکاروں سے اتنا سردرد کیوں ہوتا ہے؟ دراصل شکاروں علامت ہے کہ ایک مسلمان عورت رہ کر کی زندگی گزارنا چاہتی، وہ نہیں برداشت. ان کی نانے سکارا پہنے کوئی پرواہ نہیں، مسلمان لڑکی اگر پہنے گی تو ہنگامہ ہے. پارلیمنٹ بھی لگی ہوئی اس کے پیچھے، عدالتیں بھی اس کے پیچھے، میڈیا بھی سارا اسی کے پیچھے، سارے سائنسدانوں کو سر درد ہے صاحب یہ عورت کا شکارا گرتا کیوں نہیں، یہ نیچے کیوں نہیں آتا ہے. اور کہیں اس کو کہیں گے یہ رجت پسندی ہے، کہیں ظلم پسندی ہے، کہیں یہ کیا، یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہی ہے اسلام کی نشانیوں کو مٹانے کی مہم. کتنی تعجب کی بات ہے، ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں جا کر اپنی فوجوں سے کہتا ہے، تم لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہم نے یہاں آ کر اپنے آپ کو تباہ کیا اور ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، ہم نے پایا کیا؟ ہم جب دوسروں ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنا کلچر لے کر کے جاتے ہیں، پھر سناتا ہے تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا کے 90% مردوں کو داڑھی کی لعنت سے پاک کر دیا اور 90% عورتوں کو برقعے کی لعنت سے پاک کر دیا. یہ ہے ریمارک. اب مسلمان نوجوان کو سمجھنا چاہیے میں کدھر جا رہا ہوں، یعنی ہم سے ہمارا کلچر کس طرح سے ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہم سے دور کیا جانا. یہی وجہ ہے گھر میں ماں بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، ماں بھی رکاوٹ بنے گی. کہیں ماں، کہیں باپ، کہیں بیوی، کہیں دوست، کہیں رشتہ دار، کہیں کچھ. ایک دفعہ یہی سری نگر میں ایک صاحب کا رشتہ ہوا، رشتہ ہونے کے بعد پھر بیچارہ وہ تھوڑا سا دین کی طرف لگ گیا، اسے داڑھی رکھی جرم نہیں کیا تھا، یہ شاباشی کا مستحق تھا، مگر شاباشی نہیں، اس پر انہوں نے کہا ہاں ہماری بیٹی. اس کے بعد اس بیٹی کا رشتہ ہوا ٹھیک، اور کچھ دنوں کے بعد وہی بیٹی والے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، ڈرگس بھی استعمال کرتا ہے. تو ہم پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرو کر کے، میں کروں شرعی فیصلہ، کمیٹی والے چیک کیے پچھلے قسم بچار مشید والے وہی گرجو تو ہی فیصلہ تم سے بچار کرا پانی تو پکنی کہیں چلا. یہ ہے وہ مصیبت ہے. بہرحال اپنے اسلامی کلچر کو سمجھے. کلچر شروع ہو جاتا ہے ظاہر سے، کلچر شروع ہوتا ہے شکل سے، کلچر شروع ہوتا ہے بالوں سے. کیا بات ہے یہ؟ اگر 5-7 سال پہلے اگر ہم نوجوان لڑکوں سے کہتے حضرت نبی علیہ السلام کے بال یہاں تک ہوتے تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. لیکن جب یورپ کے ناچنے اور گانے والوں نے یہاں یہاں سے بال رکھے تو سارے کو سامان رکھتے ہاں ہم بھی رکھیں گے فیشن. کل تو ہم یہی بتا رہے تھے سنت رسول، آپ کو خود نہیں کر رہا تھا، آج سے یہی جب یورپ والوں نے رکھا تو آپ بھی تیار ہو گئے، سبحان اللہ. اگر ہم یہ بتاتے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو پیبند بھی لگاتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شام کا سفر کرنے کے لیے جب گئے تھے اور بیت المقدس کو چابیاں اپنے ہاتھ میں لینی تھی اور سمجھیے اس وقت کی ساری دنیا انتظار میں ہے، عمر بن خطاب آ رہا ہے اور اس وقت ان کے کپڑوں کے 17 پیبند تھے، خبر فقیر کی اس وقت فقیر اب جب انگریزوں نے صاحب کوٹ پر یہاں بھی لگایا چوڑا, یہاں بھی لگایا چوڑا, یہاں بھی لگایا چوڑا, ہم نے کہا یہ فیشن چمڑے کا پیوند ہے. نوجوان کے ذہن میں تحقیر آ گئی, حقارت آ گئی. اور جب آج انگریزوں نے یہ سنایا تو سبحان اللہ, اللہ ہم مسلمان جب یہ کہتے تھے آپ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھٹنوں سے نیچے مت رکھو کپڑا, ہم نہیں یہ کہاں چلے گا آج, وہ تو حضور کے زمانے میں کچھ لوگ تکبر کرتے تھے ان کو منع کیا تھا, ہم تھوڑے تکبر کرنے والے ہیں, سبحان اللہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں, ہم کو بیماری نہیں ہے بہت. اور جو ہی فیشن آ گیا کیا صاحب یہاں تک رکھنی ہے تو عورتوں نے بھی یہاں تک پہنچایا. اب وہ جو چھوٹی پینٹیں آتی ہے یہاں سے چاک والی تو عورتیں بھی یہیں تک, ان کے کہنے پر یہ کرنے کو تیار. اور مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا وہ گوارا نہیں. یہ ہے صورتحال. اس صورتحال میں نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے, کتنا فکر ہونا چاہیے, یہ خود سمجھ جائیے. دوستوں کچھ باتیں یقیناً کڑوی ہیں, یقیناً کڑوی ہیں, لیکن بہرحال ہم کو یہ کڑوی باتیں بتانی ہیں. اور ورنہ پھر اللہ اکبر دلی میں جب مسلمانوں کی حکومت کی اپنی حکومت ہے, جو چاہے تو کریں, جو چاہے تو کریں, اور طرح طرح کی خرابیاں, بدکاریاں, جناکاریاں, فوجکاریاں, یہ سارا جب عام ہو گیا, اب احمدانہ کاموں میں لگے ہوئے, مرغ بازیاں کرتے تھے, مرغے لڑاتے تھے آپس میں, کبوتر بازیاں, مرغ بازیاں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ایک گھر میں جا کر کہتے تھے کن خرافات میں پڑے ہو, تباہی آ جائے گی, بچ جاؤ, کوئی نہیں سنتا تھا. اس کے بعد افغانستان سے آیا فوج لے کر, اس کا نام تھا نادر شاہ. اس نادر شاہ نے جب دلی میں آ کر کے حملہ کیا اور قتل عام شروع کیا مسلمانوں کا, گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی, کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں, مسلمان کو قتل کر رہا. تو دلی والوں کے وفد اس کے پاس گیا نادر شاہ کے پاس, کہ لگے نادر شاہ اگر تم خدا ہو تب بھی تو تمہیں انسانوں کی ضرورت ہے, خدا کو مخلوق کی ضرورت ہے. اگر تو نبی ہے تو نبی کو امت کی ضرورت ہے, تب بھی تو انسانوں کی ضرورت ہے. اگر تو بادشاہ ہے تو بادشاہ کو عوام کی ضرورت ہے, پھر کیوں مار رہا ہے ان لوگوں کو؟ تو اس نے جواب میں کہا نہ میں خدا, نہ میں رسول خدا, نہ میں بادشاہ, میں قہر خدا ہوں. نہ میں خدا, نہ میں رسول خدا, نہ میں بادشاہ, میں قہر خدا ہوں. یہ نادر شاہ نے خود کہا تھا. اور 7 دن تک پھر قتل عام ہوتا رہا دلی میں, اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان قتل ہو گئے, اور لاشیں پڑی ہوئی تھی چاندنی چوک میں, دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. شاہ اللہ کہتا تھا اسی کو میں دیکھ دیکھ کر کہتا تھا بچو ورنہ نہ جانے کس طرح سے تباہی آتی. اس طرح سے تو ہم تو کہہ رہے ہیں بچو, اس فوجکاری سے, اس فیشن پرستی سے, اس والدین کی نافرمانی سے, اس مغرب کی نکالی سے, اس گندگی, زندگی کو گندگی میں دلدل میں ڈالنے سے. اللہ اکبر. ہمارا نوجوان, میں تعجب کرتا ہوں یہ تالے کس کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں, مسجد میں, مسجد کی چیز ہے, لیکن ہمیں خطرہ ہے اس کو چوری لے جا کے لہذا کو تالا جانا. کون ہے جسے خطرہ ہے؟ تو یہاں کا مسلمان ہم کو تالا لگانا پڑ رہا ہے. ہماری بیٹی جا رہی ہے ایک ایسے ادارے میں جو مسلمانوں کا ادارہ ہے, سٹاف مسلمان, سکول چلانے والے مسلمان, لڑکے سب کے سب مسلمان, لیکن خطرہ ہے اس کو چھیڑ خانی ہو جائے گی. کس سے خطرہ ہے؟ کہ اپنے مسلمانوں سے. کس سے خطرہ ہے؟ اپنے نوجوان لڑکوں سے. اللہ اکبر. مسلمان نوجوان تو اپنی دینی بہن کی عصمت کا محافظ ہوا کرتا تھا, نہ کہ اس کو اپنی عشق بازی کا نشانہ بنانے والا. بلکہ میں تو یہاں تو یہاں تک کہتے ہیں نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل دینا بھی نہیں چاہیے. آپ کی ضرورت کیا؟ کوئی ضرورت نہیں. آپ کا کام ہے پڑھنا. چنانچہ اس وقت ہزارہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے صرف کار پاٹ, صرف کار پاٹ. جو آوار ہے میں تو کار پاٹا کر رہا ہوں. اگر دیکھیں گے ان کا خلاصہ کیا نکلتا, کچھ بھی, کوئی ضرورت نہیں. عورتیں عورتوں کو گھنٹوں گھنٹوں تک کرتے رہیں گے, خلاصہ ہوتا کچھ بھی. عورتوں کی گفتگو تو مشہور ہے, تو جو ختم ہی نہیں ہو سکتی کبھی. شوہر کو دکان پر کھانا بھیجا, اس میں نمک کچھ تھوڑا کم تھا, تو شوہر نے وہاں سے 15 منٹ تک موبائل پر ڈانٹا اسے. حال اس کا کتنا تھا؟ حال اس کا اتنا تھا چار آنے کا نمک اسے میں لانا تھا. حال اتنا ہی تھا, لیکن نہیں, وہ لال چوک اس کو ڈانٹ رہا ہے 15 منٹ تک. اے ہوئی شنا دادا کہیں کا سہمت سے میں آزاد کر, اور کیا 15 منٹ وہ ڈانٹا رہا. ٹھیک, موبائل بند ہوا, ادھر سے بیوی فون کرتی ہے, جی بتائیے شوہر کو ڈانٹنے کا حق ہے یا نہیں؟ اب ہم غرض یہ کہ اس صورت حال کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اب ہر نوجوان کو اپنی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے اتنا دیر ہو گئی ہے, دوسرے کام بھی ہیں, ختم کرتا ہوں. Thank you.